أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبرى قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
ہماری حیدرآباد میں مدارس ہیں، قاسم آباد میں، وہاں سے پہنچتے ہوئے الحمدللہ پھر بھی وقت پہ پہنچ گئے تھے، 11:30 کا وعدہ کیا تھا، مدال پیش کروں گا. توجہ ہے تمام حضرات میرے ساتھ، جہاں پر داخل ہو جاتی ہے حضرات اور میرے بھائی میری بہنیں انتہا محبت اور عزت کے ساتھ مدارس میں آ رہے ہیں. خمسہ مدارس کے سلسلے کی تیسری مجلس ہے اور سورہ عصر ہمارا موضوع ہے، جس میں اللہ والعصر عصر کی قسم کھا کے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب اللہ نے یہاں چار نشانیاں سورہ میں گنوائی ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عملِ صالح بجا لائے، نیکیاں کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اگر اللہ صرف صبر کہتا تب بھی کچھ اور بات ہوتی، لیکن اللہ نے پہلے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک دوسرے کو جو تلقین کرتے ہیں، پہلے حق کی تلقین کرتے ہیں پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو ہر زمانے میں حق بھی ہے صبر بھی ہے، جس کی مومنین ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. لیکن اگر حق کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیں، اور صبر کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لیں. بات پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں کا؟ اللہ نے کہا آمین. حق اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. میں دوبارہ جملے کو دہرا رہا ہوں، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل صالح انجام دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو بتاتے رہنا، حق کے ساتھ رہنا اور صبر کے ساتھ رہنا، یعنی علی کے ساتھ رہنا اور حسین کے ساتھ رہنا، تو تب تک انسان نقصان میں ہے جب تک ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہ کرتا رہے، حق کی تلقین نہ کرتا رہے. اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، اگر سننا چاہیں گے موضوع کو میرے، تو میں آج دیکھ رہا تھا متعدد احادیث موضوع پہ
कोशिश कर रहा था कि मतारे जदीद आपके लिए लेके आओ, तो अमीर उल मोमिनीन का फरमान मेरे जहन में आया कि मौलाए कायनात ने क्या फरमाया, फरमाते हैं इन्नहु लैसा लिअन्फुसिकुम थमनुन इल्लल जन्ना, तुम्हारे नफ्सों की कीमत कुछ भी नहीं है सिवाय जन्नत के। मौला फरमाते हैं मोमिन की दुनिया में अपने आप को ना बेचना, मोमिन की नफ्स की कीमत सिर्फ जन्नत है। फला तबीउहा इल्ला बिह, बस अपने नफ्स को जन्नत के अलावा किसी शय से सौदा ना करना, ये मोमिन के लिए कहा मौला ने। तवज्जो, मौला फरमाते हैं मोमिन की कीमत सिवाय जन्नत की और कुछ नहीं है। मोमिन की, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, मौला फरमाते हैं मोमिन की कीमत सिवाय जन्नत की और कुछ नहीं है। मोमिन की, मोमिन की कीमत सिवाय जन्नत की और कुछ नहीं है। अमीर उल मोमिनीन की बात नहीं कर रहे, पहुंचते रहिएगा, मेरे जुमलों को जाया ना होने दीजिएगा। तो मौला फरमाते हैं कि मोमिन की कीमत सिवाय जन्नत की और कुछ नहीं है, ये दुनिया की कोई भी शय उसकी कीमत नहीं लगा सकती। मोमिन की कीमत और अर्जिश है तो जन्नत है, सौदा करना तो सिर्फ जन्नत के लिए, अपने नफ्स को देना तो सिर्फ जन्नत के लिए। मरहूम शेख असगर कहते थे जब भी जन्नत का तस्करा आए तो मोमिन को खुश होना चाहिए। फरमाते थे मरहूम कहते थे जब भी जन्नत का तस्करा आए तो मोमिन को खुश होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनके वतन की बात आई है, मोमिनीन के वतन का तस्करा आया। हर आदमी को वतन से मोहब्बत होती है, मोमिनीन का वतन है जन्नत, तो जब जन्नत का तस्करा आए हर आदमी वतन का तस्करा सुनना चाहता है। मोमिन के वतन का नाम है जन्नत, दुनिया में सिर्फ आजमाइश के लिए आया, बनाया जन्नत के लिए गया अगर हो तो, बनाया मोमिन को जन्नत के लिए गया है। आइए जरा एक हदीस और पेश करना चाहता हूँ अगर सुनना चाहेंगे, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस है। तो ये हदीस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है कि जब ये हदीस पढ़ रहा होगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इमाम ने किस तरह से पेश किया है अपने अजदाद की खलकत को। फरमाया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक था तो उसने चाहा कि मैं कुछ खल्क करूं, पहुंच रहे हजरा, तो उसने चाहा मैं कुछ खल्क करूं और कुछ ऐसा खल्क करूं कि जो मुझे पहचाने। वो जो पहली मखलूक है जिसे अल्लाह ने खल्क किया उसे कामिल होना चाहिए, नहीं पहुंचा सका। फलसफे में कहा जाता है सादर अव्वल, इरफान में कहा जाता है नूर अव्वल, इल्म कलाम में कहा जाता है नूर मोहम्मदी। तो कहा जो पहली मखलूक है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई नक्स नहीं होना चाहिए। अगर तवज्जो हो, पहली मखलूक में कोई नक्स नहीं होना चाहिए, अगर नक्स हो तो वो उसका नहीं है, बनाने वाले का। अरे ये पहली मखलूक बनाई थी वो भी नाकिस, तो इसलिए उसमें कोई नक्स नहीं होगा, वो कमाल मुतलक होगा। तो छठे माँ फरमाते हैं अल्लाह क्योंकि खुद नूर है तो उसने पहली मखलूक को बनाया वो भी नूर, अगर पहुंचते रहेंगे तो। अल्लाह ने पहली मखलूक को बनाया, उस पहली मखलूक को अल्लाह ने नूर बनाया, उसके दो टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े को मकाम महमूद पे रखा, नाम मोहम्मद रखा। दूसरे टुकड़े को मकाम आला पे रखा, नाम अली रखा। चलेंगे ना सब लोग, इसी अंदाज से चलते रहिएगा। तो छठे माँ फरमाते हैं, फरमाया कि अल्लाह ने पहला जो नूर खल किया उसके दो टुकड़े किए, एक मकाम महमूद पे रखा नाम मोहम्मद रखा, दूसरे को मकाम आला पे रखा नाम अली रखा। फिर उस पहले नूर से एक और नूर खल किया उसका नाम फातिमा रखा। फिर उस तीसरे नूर से दो नूर और खल किए, एक का नाम हसन रखा, दूसरे का नाम हुसैन रखा। फिर उस पांचवें नूर से अल्लाह ने नौ नूर और खल्क किए। चलते रहेंगे, तो कहा नौ नूर और खल्क किए। फिर अल्लाह ने पहले नूर से अर्श को खल्क किया, लेकिन पहले नूर का मकाम अर्श से अफजल है। पहुंचा पा रहा, पहले नूर से अर्श को खल्क किया का दूसरे नूर से, यानी पहले नूर से रसूल खुदा, दूसरे नूर अली मुर्तजा का, दूसरे नूर से कुर्सी को खल्क किया, का तीसरे नूर से अल्लाह ने जन्नत को खल्क किया, کہ پانچویں نور سے جنت کی ساری مخلوقات غلمان کو حوروں کو خلق کیا، یعنی امام حسن کے نور سے، کہ پانچویں نور سے سارے شیعوں کو بات واضح ہو رہی ہے؟ اب سمجھ میں آئے حسینی کیوں ہے، اب سمجھ میں آئے حسینی کیوں ہیں ہم؟ کیونکہ ہمارے اندر حسین ابن علی کی طینت کا کوئی نہ کوئی ذرہ موجود ہے، تو کہا تمام شیعوں کو حسین ابن علی کی اس طینت سے خلق کیا، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، تو کہا کہ اب یہ تمام کی تمام مخلوقات ان کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، وما یہ بھی ذہن کے نام اپنے ذہنوں میں ہوگا، الا لاجل ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، یہ جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ فرما رہا ہے، یہ جو میں نے سمندر بنائے ہیں ان میں بیڑے دوڑائے ہیں، یہ جو چاند ستارے ہیں، یہ جو سورج ہے، جتنے سیارے ہیں، جو کچھ بنایا ہے وہ انہی پانچ کی خاطر، جو چادر تلے ہیں اللہ نے ساری مخلوق کو ان کے لیے بنایا، ان کے لیے بنایا، توجہ توجہ، اللہ فرماتا ہے میں نے جو کچھ بنایا ان پانچ کے لیے بنایا، اب جو ان پانچ کا نہ ہو وہ اللہ کا نہیں، اور کسی کو پتہ چل جائے میں کیوں بنایا گیا ہوں تو وہ پانچ سے ضرور خبردار ہوگا، وفا بتائے کہ کس کے لیے بنایا گیا ہے، کوئی بات پہنچ رہی ہے ذہن گرام؟ تو میرا موضوع ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک کو یہ بارہ بہت جلدی بچ جاتے ہیں، تو ذہن گرام ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، اسی محبت اور اپنی سے سنتے رہیے گا، میں دیکھتا ہوں بزرگوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ اس رات کے پہر کے اندر آ کے اتنی توجہ کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ سنتے ہیں، اور یہ تمام آپ کے جو جوان بیٹھے ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں، میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ سب کے لیے کہ جناب سیدہ کا سایہ آپ کو سر پہ قائم بتائیں رکھے، اسی طرح سے آپ مجالس کرتے رہیں، اسی طرح سے سنتے رہیں، دوسروں کو بتاتے رہیں، جانے کے نامی کہ تمام کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ ایمان کا انسان کے جز ہے، کہ انسان جو ایمان رکھتا ہوگا وہ آل محمد کو ضرور مان لے گا۔ ایک عیسائی تھا، وہ کہتا کہ میں کہیں ایک بحث میں چلا گیا کہ خدا ہے یا نہیں، کا سنتا رہا بیٹھ کے خدا ہے یا نہیں ہے، کا دو تین گھنٹے بحث ہوئی، آخر میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، نہ یہ کی طرح ہو، کہ وہ تو دونوں چلے گئے، میں کنفیوز ہو گیا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، کیا نتیجہ نکلا، دونوں نہ یہ ہارا نہ وہ ہارا، نہ یہ جیتا نہ وہ جیتا، کہ میں بہت پریشان ہوں، کہ میں وہاں سے باہر نکلا جہاں پہ بحث ہو رہی تھی، ایک مرتبہ ایک بہت بڑے پارک میں جا کے بیٹھ گیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، میں نے ڈوبتے سورج کو دیکھا، کہ پروردگارا اگر تو ہے تو میں تیرا انکار نہیں کرنا چاہتا، اور اگر تو نہیں ہے تو میں تجھے ماننا نہیں چاہتا، ساری زندگی میں ظاہر کر دوں پتہ چلا خدا نہیں ہے، پروردگارا میں تجھے ماننا چاہتا ہوں، خود ہی کہتا کہ اچانک میری آنکھوں میں آنسو آیا، کہ پروردگارا اگر تو ہے تو مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا میں تجھے مان لوں، کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرا پورا دل منور ہو گیا، ایک نور سے جسم میں جا رہا، مجھے اچانک ایک ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو میں نے کہا کہ نہیں صرف خدا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہستیاں، اچانک میرا دل ایسا منور ہوا، مجھے یقین ہو گیا خدا بھی ہے اور اس کے کوئی خاص بندے بھی ہیں، اب میرے دل نے آواز دی اس خدا کو بھی ڈھونڈنا ہے، اس کے خاص بندوں کو بھی ڈھونڈنا، کا تلاش کرنے نکلا تھا، اچانک مجھے کربلا نظر آ گئی، مجھے یقین ہو گیا یہ حسین خدا کا خاص ہے، تب جو بھی جناب سید الشہداء کو پہچان لے اسی راستے پہ آ جائے گا جسے پیغمبر نے پہنچایا ہے، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سننا چاہیں گے نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح بجا لائے گا، میں نے کہا حضرت ابو ذر کا پیش کیا تھا، آج میں حضرت سلمان فارسی سے متعلق پیش کیا کہ حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں ایمان کے 10 درجے، علماء اس بات پہ آئے ہیں کہ ایک سے فوراً دوسرا درجہ نہیں ملتا، ایک سے دوسرے درجے میں بھی درجات ہیں، گھبرا تو نہیں رہے، جیسے ایک سے فوراً دو نہیں ہوتا، ایک اشاریہ ایک، ایک اشاریہ دو، پتہ نہیں کتنی محنت کرنے کے بعد کہیں پہلا درجہ ملتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پہلا نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیشہ جب بھی نام لیتے ہیں کہتے بھائی 10 درجات ہیں، 10 پیغمبر کی حدیث ہے، 10 کے 10 درجات جناب سلمان کے پاس، حبیب خدا کی حدیث ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور 10 کے 10 میرے صحابی سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجات ابو ذر کے پاس، اور آٹھ درجات جناب مقدار کے پاس ہے، سات جناب عمار کے پاس ہے. آپ تو خدا کا سن رہے ہیں، میں سب کے نام نہیں لوں گا. آپ یہ چار کے پیغمبر نے بہت کھل کے بتایا، یہ پیغمبر کے خاص اصحاب ہیں جو پیغمبر کے چار یار ہیں. بات پہنچ رہی ہو، سمجھ میں آ گیا نا؟ پیغمبر کے چار یار یہ قریبی ترین صحابہ رسول ہیں رضوان اللہ علیہم رضی اللہ عنہم. تو یہ چاروں بہت جلیل القدر صحابی ہیں. تو پیر صاحب کہنے لگے، مولانا آپ نے کہیں پہ بھی جناب امیر کا نام نہیں لیا. میں نے کہا یہاں ایمان کے درجات کی بات ہو رہی ہے. جو درجات میں آئے وہ علی نہیں ہے، جس کی وجہ سے درجات ملے وہ علی ہے. بات واضح ہو رہی ہے، جن کے ایمان کو درجات میں دیکھنا ہو وہ صحابہ ہیں. جو کھلے ایمان ہو لوگ ہے یا نہیں ہے، علی کا ایمان درجات میں نہیں ہے، یہ اوروں کے ایمان ہے جہاں پہ درجات ہے. بات پہنچ رہی ہے جانے کا؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ دس کے دس درجات جناب سلمان کے پاس ہے. اب جب جناب عمار نے سنا نا رسول خدا نے کہا کہ ساتھ میں درجے پہ، تو ساری زندگی جناب امیر کا ساتھ دیا. صفین میں پہنچے، 90 برس سے زیادہ تھے اس وقت جناب عمار. کتنے؟ 90 برس سے بھی زیادہ تھے، 93 تقریباً برس کے ہیں جناب عمار یاسر. جب صفین میں پہنچے تو مولا نے کہا کہ عمار آپ صفین میں شہید ہو جائیں. تو انہیں جانے نہیں دیتے تھے مولا، نہیں آپ بیٹھ جائیں، بزرگ ہیں. کہا کہ نہیں مولا، میں آپ کا قربان ہونا چاہتا ہوں. جو اتنا ایمان حاصل کر کے علی پہ قربان ہونا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، اسی لیے تو اتنا ایمان ہے. تو جناب عمار نے کہا کہ مولا نے کہا کہ آپ کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا. جناب عمار کچھ سوچنے لگے اور آنکھیں ان کی کھل گئیں. تو جناب امیر نے فوراً کہا، سلمان عمار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا، نہیں پہنچا سکا بھائی، نہیں پہنچا سکا. سارے بچ میری توجہ ہو. تو جناب عمار نے کہا، مولا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، مولا نے کہا کہنے کی ضرورت ہے، میں دل کو پڑھ لیتا ہوں. اب لوگوں نے کہا، عمار کیا بات ہے، کیا آپ نے دل میں سوچا تھا؟ کہا میں نے کہا ہی کچھ نہیں، بس جناب امیر نے جب کہا نا کہ آپ شہید ہو جائیں گے تو میں صرف ذہن میں سوچ رہا تھا، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اگر سلمان جتنا نہیں تو میں مقدار یا ابوذر کا تو مقام پا ہی لوں گا. تو جناب امیر نے پلٹ کے کہا، عمار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا، پیغمبر نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا ساتواں درجہ، ساتھ میں سے آگے نہیں جاؤ گے. پتہ نہیں ہے یا نہیں، جو ذہن کو پڑھ لے اسے علی کہتے ہیں. چل کے رہیں گے میرے ساتھ کہ دس کے دس درجات سلمان کے بعد. چل ایسی حدیث پیش کروں گا کہ شاید آپ کے لیے جدید ہو اور اس کے اندر کچھ ایسے مطالب ہوں گے کہ شاید وضاحت کی ضرورت ہو، یا کاش وضاحت کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ میں وقت کے اندر بات تمام کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہاں تک معصوم کا فرمان ہے رسول اسلام کا، کہا کہ لو علما، توجہ سے سنیے گا، لو علما ابا ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے من الایمان، کہ اگر ابو ذر کو سلمان کے دل کی کیفیت پتہ چل جائے کہ ان کے پاس کتنا ایمان ہے، لقتلہ، وہ ابو ذر سلمان کے قتل کر دے. اتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ یا رسول اللہ قتل کرنے کا، ہاں، کیونکہ وہ تحمل ہی نہیں رکھتے. کہہ رہے ایسی بھی ہو سکتی ہے باتیں، توجہ، کہ کسی کا ایمان ایسا بھی ہو سکتا ہے. کہ کیوں، کیا مقام ہے؟ کہ تم نہیں سمجھ سکتے، صرف علی جانتے ہیں. صحابہ میں صلاحیت نہیں تھی کہ سلمان کے ایمان کو سمجھ سکتے. ارے جب ان کے فوراً بعد جناب ابو ذر ہیں،
वो नहीं समझ सकते तो दूसरों की मजाल क्या है।
मैं मुझे बहला नहीं सकता हूँ, मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ, एक मुझे बात का सुनाना पड़ेगा वल्लाह के लिए। सुने के सारे जरा, ये जनाबे सलमान का क्या मकाम है कि रसूल खुदा ने जनाबे अमीर को जंग के लिए भेजा, चार या पांच अफराद, ज्यादा छह अफराद साथ में थे। किसके साथ? मौला अमीर उल्मोमिनीन के साथ, मौला अली के साथ। ज्यादा छह अफराद, पांच या छह अफराद साथ में। पैगंबर को पता था इतने लोगों का खर्चा करने की क्या जरूरत है, जंग जिसने जीती उसी को भेज दिया जाए, चंद अफराद से साथ चले जाओ, जा रहे हैं फतेह कर लेंगे, तुम साथ रहे, वो सब साथ चले। अब कई दिन गुजर गए, जनाबे अमीर वापस नहीं आए, तो पैगंबर ने कहा मुझे मेरा भाई बहुत याद आ रहा है, मेरा भाई मुझे बहुत याद आ रहा है, जो भी मुझे मेरे भाई की खैरियत की खबर देगा, जो मांगेगा मैं अता करूंगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं, इतने आसानी से मिल रहा था। अब हर आदमी मदीने से बाहर निकल के मुख्तलिफ रास्तों पर बैठ गया, और पैगंबर ने कहा था जो सबसे पहले मुझे मेरे भाई की खैरियत बताएगा, जो मांगेगा मैं अता करूंगा। तो वहां पर पैगंबर ने यह नहीं कहा था कि भाई घोड़े पे आके नहीं बता सकते, ऊंट पे आके नहीं बता सकते, दौड़ के आके नहीं बता सकते, जो सबसे पहले बताएगा। सब के सब मुख्तलिफ रास्तों में चले गए, कोई यहां बैठा कोई वहां बैठा। जनाब सलमान बहुत बुजुर्ग थे, सैयद मुर्तजा सैयद रजी के बड़े भाई, जिन्होंने जमा की है सैयद रजी, उनके बड़े भाई सैयद मुर्तजा, उन्होंने जनाब सलमान पर किताब लिखी है, तो लिखा है 300 बरस से ज्यादा से लिखा जनाब सलमान, परेशान हो गए हैं जरा, 300 बरस जनाब सलमान का सिर। तो जनाब सलमान निकले, छोटे से फील्ड में जाके बैठ गए, तो एक साहब ने कहा सलमान अली मदीने से बाहर गए, तो मदीने से बाहर से आएंगे, आप पहाड़ी पे चढ़ के बैठ गए, ये तो मदीने के अंदर है, बाहर जाके देख रहा है, कहने में यही ठीक हो। दूसरे ने कहा कि भाग कहां सकते हैं, ये तो बूढ़े आदमी है, इनसे कहां दौड़ा जाए। एक ने कहा हमें भागने का तजर्बा ज्यादा है, डांगे मजबूत है, मैं बड़े बड़े पहाड़ों पर भागा हूं। सबका शौक था ना पैगंबर सिंह, सबका शौक था कि हमें पैगंबर से कुछ हासिल करना है, एक पहला जो आगे खबर देगा उसको कुछ अता करने वाले थे पैगंबर। तो सबके सब चले गए जनाब सलमान जाके एक टीले पे बैठ गए, अब सबके सब मदीने से बाहर चले गए। जनाब सलमान इंतजार में है, बार बार दिल में कहने वाला बस मुझे नजर आइएगा। इतने में जनाब सलमान ने देखा सामने से जनाब अमीर आ रहा है, उस बुढ़ापे में जनाब सलमान ने बस देखा फौरन दौड़, जैसे ही दौड़ने लगे जनाब अमीर ने हाथ में हाथ डाला, सलमान बैठ जाओ, जब मैं सबसे पहले आपको नजर आया हूं तो अब कोई मेंबर तक नहीं पहुंच सकता। जनाब अमीर ने जनाब सलमान का बाजू थामा, का सलमान बैठ जाइए, बस मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपसे पहले कोई नहीं पहुंच पाएगा पैगंबर तक। बस मौला का कहना था, जनाब सलमान को इत्मीनान हो गया, अब सुकून से बैठे मौला से बातें कर रहे हैं। अचानक गुफ्तगू के दौरान मौला ने कहा सलमान क्या मांगेंगे पैगंबर से, क्या मौला आपके सबके में मिलने वाला है, आप ही बताइए क्या मांगू। क्या सलमान फिर सुनो, जब पैगंबर कहना कि सलमान क्या चाहिए, तो कहिएगा या रसूल अल्लाह जब आप महराज पे गए थे तो ऐसा वक्त आया कि जहाँ पे फरिश्ते भी लोग गए थे और सिर्फ आप थे और खाले, आपके और खाले के दरमियान कुछ गुफ्तगु हुई, वो राजो न्याज की बातें मुझे बता दीजिए। चलेंगे ना, घबरा तो नहीं रहे। जनाब सलमान ने कहा यानी बस यही कहा, हाँ आप नहीं समझ सकते, बस यही मांग लीजिएगा। जनाब सलमान ने एक मरतबा कहा या रसूल अल्लाह आपको आपके भाई अली की खैरियत मुबारक हो। तो एक मरतबा जनाब सलमान ने कायनात ने कहा सलमान जो मांगेंगे अता करूंगा, कहा या रसूलल्लाह आज नहीं किसी और दिन। अच्छा जब सरवर कायनात महराज पे गए थे ना तो खाली से कह के आए थे, अल्लाह ने कहा था ऐ मेरे हबीब ये मेरे और आपके दरमियान राज और नियाज की बातें, किसी को ना बताइएगा, किसी में तहम्मुल ही नहीं है कि इन बातों को बर्दाश्त कर सके। اب یہاں پہ جناب سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ کے اور خالق کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی وہ مجھے بتا دیجیے. پیغمبر سمجھ گئے کہ علی نے کہا ہوگا. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو تہجد پریشان کا پروردگار نے اس سے وعدہ کیا تھا, کسی کو نہیں بتاؤں گا, سلمان سے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے عطا کروں گا. جناب جبرائیل نازل ہوئے, کہا ہے میرے حبیب, اللہ کہتا ہے میرے حبیب سلمان میں اللہ نے صلاحیت دے دی ہے, بتا دیجیے کیا باتیں ہوئی تھی. رسول خدا نے کہا سلمان تنہائی میں بتاؤں گا کیونکہ اوروں میں تحمل نہیں. اب سب نے پوچھا کیا کہا تھا, جناب سلمان کہتے ہیں پیغمبر بولتے رہے, مجھے اچانک اللہ نے صلاحیت دی, میں سب کچھ حفظ کرتا گیا. وہ بولتے جا رہے تھے, مجھے باتیں یاد ہوتی جا رہی تھی, میں سب کچھ سننے کے بعد گھر آیا تو 1000 باتیں تھی. کہ وہ 1000 باتیں میں نے تقسیم کرنا شروع کی, میں الگ الگ کرتا گیا, 500 علی کے فضائل تھے, 500 فاطمہ کے. کچھ دیر اور چلے گا. اللہ کے امین جناب سلمان کا یہ مقام ہے جو کسی اور کا نہیں. مطلب سلمان فارسی رائج ہو گیا کیونکہ فارس کے رہنے والے تھے, شیراز کے رہنے والے تھے, ان کے والد بادشاہ تھے اور وہاں سب لوگ زرتشت تھے, آتش پرست تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے. 1000 سال سے آگ نہیں بجھی تھی. ان کے والد نے کہا سلمان آپ سے ملا رہا تھا نہیں, نہ میں آگ کو پوجتا ہوں, نہ مانتا ہوں اور نہ یہاں پہ کبھی آگ جلاؤں گا. تو ان کے والد نے انہیں قید کر دیا. اب آپ کی اس تفصیل سے وقت نہیں ہے, تو ایک مرتبہ ان کے والد نے انہیں قید کر دیا کہ نہیں آپ کہیں نہیں جا سکتے, یہی آگ ہمارے ابا اجداد نے جلائی, اسی کو آپ پوجنے کا کہ نہیں میں آپ کی پرستش نہیں کروں گا. ایک دن کسی طرح سے آزاد ہوئے اور انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ وہ جو ایک نبی ہیں وہ وہاں فلسطین میں آئے ہیں, فوراً فلسطین پہنچے. جب وہاں پہ پہنچے تو پوچھا بھائی میں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ کوئی عیسیٰ آنے والے ہیں, کہ وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے. کہ انہوں نے کچھ بتایا تو ہوگا کہ بات والا نبی کہاں رہا ہے. کہاں ان کی کتابوں میں ہے کہ کوئی نبی مدینے میں آئے گا, نام احمد ہوگا, اس کا ایک مسیح ہوگا, نام ایلیا ہوگا. تو جناب سلمان وہاں سے فوراً ہجرت کر کے فلسطین سے مدینے آ گئے. اب بزرگ کے سارے زندگی وہیں گزر سنے نا ہوگا, وہی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک ایک مرتبہ کسی نے مدینے میں آنے کے بعد کہا مکے میں کوئی آدمی آیا نام محمد ہے, تو کہتے میں آخری نبی ہوں. جناب سلمان نے فوراً سنا, ایک مرتبہ تڑپنے لگے, کیا لگتا ہے یہ وہی نبی ہے. کہ لیکن اگر یہ وہی نبی ہے تو انہیں مدینے آنا چاہیے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے, اگر یہ وہی نبی ہے تو احادیث میں ہے کہ ہجرت کریں گے مدینے میں آئیں گے, میں مکے نہیں جاؤں گا, میں مکے نہیں جاؤں گا. اگر یہ وہی نبی ہے تو یہ ہجرت کر کے ضرور مدینے آئیں گے. ایک مرتبہ پیغمبر نے ہجرت کی, مدینے تشریف لائے. جناب سلمان نے کہا میں نے ساری نشانیاں پڑھی آخری نبی کی. نشانیاں پڑھنے کے بعد پہلی نشانی آزمانے کے لیے پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے, نہ میرا گلا ساتھ ہے نہ سینہ. پہلی نشانی کو ایک مرتبہ ہاتھ میں کسی ایک ظرف میں آپ نے کچھ کھجور لیے اور فوراً پیغمبر کے پاس آیا, کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کے کھجور ہیں, آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. پیغمبر نے کہا میرے صحابہ کو دے دو. صدقہ تو علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے, صحابہ پہ جائز ہے. اب سمجھ میں آیا, دنیا سے دنیا کے لوگوں کو کہہ دیجیے کہ کبھی نہ کہنا محمد ہم جیسے, ارے صحابہ بھی پیغمبر جیسے رہے, ان پہ صدقہ جائز تھا, پیغمبر پہ حرام تھا. جناب سلمان کی سیرت ہے, یا رسول اللہ یہ نظر کے کھجور ہے, کہ مجھے بھی دو, میرے بھائی علی کو بھی دو. جناب سلمان نے کھجور سامنے رکھے, اٹھے اور پیغمبر کے پیچھے چلے گئے. جناب رسول رسالت آپ نے فرمایا کہ سلمان میں جانتا ہوں محمد نبوت تلاش کر رہے ہو. پیغمبر نے ایمان کھولا, کرتا ہٹایا, جناب سلمان نے زیارت کی, کہ سلمان کتنی اور نشانیوں کی آزمائش دو گے, کیا تمہیں نہیں پتا میں آخری نبی ہوں, یہ میرا بھائی علی. بعض علماء نے کہا جناب امی نے کہا سلمان یاد ہے اس وادی میں شیر نے حملہ کیا تھا, ایک نور نے تمہاری مدد کی تھی, آپ ہر رات پریشانی سے نہ سنیے گا. ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جناب سلمان نے کلمہ پڑھا, کہا سلمان کس کے غلام ہے؟ کہ یہودی کا. کہ یعنی میرے ساتھ چلیے سلمان کو آزاد کرانا. بزرگ تھے, کسی یہودی کے آدمی کسی آدمی نے بیچ دیا. تو ایک مرتبہ جناب رسالت میں آپ آئے, یہودی سے پوچھا مجھے یہ غلام تمہارا خریدنا, خرید کے آزاد کرنا تھا. تو اس نے کہا کہ قیمت اس غلام کی ہے کہ 500 کھجور کے درخت میرے اس باغ میں جب پھل دینے لگے تو یہ قیمت ہے. جناب سلمان کے آنسو بہنے لگے. کہا 500 درخت کب تک لگیں گے, کب تک پھل دیں گے؟ اتنا تو روڑا ویسے ہی ہو چکا ہوں. 7 سال میں کھجور کا درخت پھل دیتا ہے, جب تک یہ کھجور لگیں گے پھل دیں گے تب تک کہا یا سن ٹھیک ہے میں غلام ہی ٹھیک ہوں آپ کے پاس آتا رہا کروں گا. جناب سلمان نے کہا نہ, یا علی کھجوروں کی بکریاں لائیے. پہنچو یعنی کھجوروں کی کتنیاں لائیے. جناب سفر کا نام تھا کہ یہودی تجھے 500 طرف چاہیے نا, کتنا شروع کر. بھائی توجہ, ایک مرتبہ یہودی نے سب کو بلایا, سب دیکھنے لگے. جناب رسالت آتا کہ یعنی ہاتھ میں پانی ڈالا جاتا ہے, کہ یعنی ہاتھ میں پانی ڈالنے کے حساب آپ لے لیجیے کھجورے میں لگاؤں گا. سلمان آپ کھجوروں کی کتنیاں پکڑ لیں, رسول خدا بیچ لیتے زمین میں رکھتے, جناب امیر پانی ڈالتے درخت روکتا کھجور گرنے لگتے. تو ایک خاص مقام ہے وہاں پہ لکھا بستان سلمان. یہ سلمان فارسی کا باغ ہے, آج بھی وہ باغ ہے جسے پیغمبر اور علی عطا کر دے ہیں, اسے بقا مل جاتی ہے. بتایا جناب جناب سلمان کا اعلان, جناب سلمان کو آزاد کرایا. اچھا آزاد کر لیا کبھی یہ قیمت ادا کر دی؟ جیسے ہی خریدا تو کہا جاؤ سلمان میں نے آزاد کیا ہوں. کہا یا رسول اللہ یہ آزادی نہیں چاہیے. ہے رہے ہیں آزادی نہیں چاہیے. اب جناب سیدہ کی شادی ہوئی جناب ابھی سے, جناب سلمان نے دیکھ لیا کہ یہاں کون ہے کی بدول آ رہی ہے لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو جناب سلمان نے اپنا وکیلہ بنا لیا کہ جناب امیر کے گھر پہ آتے اپنی ابا سے تبا سے اپنی داڑھی سے وہاں پہ صفائی کرتے. تو کسی نے کہا کہ سلمان تم توہین کر رہے ہو اپنے لباس کی اپنی داڑھی کی کہ یہاں پہ آ کے صفائیاں کرتے ہو. کہا نہیں, کون ہے کی بدول کے قدم یہاں آتے ہیں. میں سلمان اس جگہ کی صفائی کرتا ہوں جہاں کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں. روایت کے الفاظ ہے کہ وہ ان ہستیوں میں سے جناب سلمان کہ جنہیں جناب سجدہ گھر میں آنے دیتی تھی. جناب سلمان آ کے قسم دیتے کہ بی بی اگر کوئی کام ہو تو مجھے حکم دے دیجیے, گھر کی صفائی میں کر دوں گا, چکی چلانی ہو تو میں چلا دوں گا. 350 برس میں یہ نہیں کہتے میں بوڑھا ہو گیا, ہڈیاں کمزور ہیں, گھٹنوں میں دم نہیں ہے, میرے بازوؤں میں تکلیف ہوتی ہے. جناب سجدہ کون ہے؟ کائنات کی ملکہ. جانتی ہیں کہ اگر کوئی نیکی چاہتا ہو تو اسے محروم نہ رکھو. پتا نہیں بات کہاں سے نہیں کہا تھا. کبھی کسی مومن کو ثواب سے محروم نہ رکھو, ثواب بانٹو. کبھی بھی یہ نہ سوچو میرا ثواب کسی کو نہ جائے. تو جناب سیدہ نے کہا سلمان اجازت ہے, چکی چلا سکتے ہیں. جناب سلمان آتے, جناب سیدہ باورچی خانے میں کام کر رہے, جناب سلمان بیٹھے امام حسن حسین علیہ السلام کے سامنے چکی چلا رہے ہیں. سارے کے سارے کام گھر کے اندر سے کرتے ہیں, پوچھا لگاتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیا کسی نے پوچھا کہ سلمان تمہیں کمزوری محسوس نہیں ہوتی؟ کہا نہیں, جب سیدہ کے گھر میں صفائی کر کے آتا ہوں طاقت آ جاتی ہے. نہیں پہنچ رہی. کہا میں اس چکی کو چلاتا ہوں جس کا آٹا حسن حسین کھاتے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچا 12 میں. اب آپ کو سمجھ میں آئے جناب سلمان کون ہے. ایسا نہیں رہا, میں دیکھ رہا ہوں سوگروں کی آنکھوں میں آنسو. یہ خدمت آل محمد ہے جو انسان کو مقام عطا کرتی ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لاتے رہے. میں تھوڑی سی دیر اور چلنا چاہ رہا ہوں. Yeah.
سلمان سب سے جلیل القدر صحابی رسول کہ ایک مرتبہ کسی خلیفہ نے کہا کہ میں آپ کو گورنر بنانا چاہتا ہوں مدائن کا، اور جناب سلمان نے کہا کہ میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا جب تک کہ علی اجازت نہ دے۔ جناب امیر کی بارگاہ میں آیا کہ مولانا مجھے کہا کہ گورنر بن جا، مولانا نے کہا سلمان فوراً قبول کرو۔ کہا مولانا لیکن میں آپ کا خادم ہوں گا سلمان، جب باہر جانا تو ہماری تبلیغ کرنا، لوگوں کو ہماری ترویج کرنا، بتانا علی کون ہے، حسن حسین کون ہے۔ سلمان فوراً عہدہ قبول کیجیے، مدائن جائیں گے وہاں وہاں زیارت کریں گے جناب سلمان کی۔ جناب سلمان مدائن گئے، چند برس وہاں پہ رہے، مولانا نے خط لکھا نہیں وارانہ میں موجود ہے، کہ دنیا کی مثال ایک سانپ کی مانت ہے، سلمان اس دنیا سے بھوکا نہ کھانا، جب بھی دستی ہے تو بہت برا دستی ہے، سلمان تم ہمارے سے بہت قریب ہو۔ رسول اللہ نے کہا سلمان و منا اہل البیت، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جو جناب سیدہ کے در کی صفائی کرے وہ منا اہل البیت ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بہت زیادہ حدیث ہے، میں سوچ رہا ہوں کون کون سی حدیث چھوڑوں، کس طرح سے آگے بڑھوں کہ میں اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کروں۔ اگر دن ہوتا نا کہ زیادہ وقت ہوتا، میں دو گھنٹے بھی جناب سلمان پہ بول سکتا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ ارے جناب امیر پہ تو دو دو تین تین چار چار اشرے ہو جائیں تو تب بھی کچھ نہیں ہوتا، ارے جناب سلمان جو عاشق علی ہو اس پہ بھی ہم دو دو گھنٹے بول سکتے ہیں، ارے لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جناب سلمان مدائن چلے گئے، خدمت کرتے رہے پورے اس علاقے کو، ایران سے متصل ہے، عراق کا صوبہ ہے مدائن، ایران کے بارڈر سے ملتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایران کا وہ سارا حصہ شیعہ کیسے ہوا، کوئی سلمان وہاں گئے تھے۔ ایک آدمی بہت تعصب تھا، آدمی کہوں گی کیا کہوں، تو پیغمبر کے سامنے وہ ہمیشہ جناب سلمان کو جب بھی بلاتے تھے کہتے فارسی، یعنی سے عربی نہیں آتی، جناب سلمان عربی اچھی نہیں بول پاتے تھے، فارسی میں زیادہ تر بولتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا فارسی، سلمان نے فارسی، رسول خدا نے کہا میں جانتا ہوں تم نے کس نیت سے فارسی کہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تو نے فارسی کہا یعنی عربی نہیں جانتا، خبردار آئندہ فارسی کا کہنا سلمان محمدی ہے۔ سلمان محمدی، سلمان محمدی ہے، بات پہنچ رہی ہے دان کے نام کوئی کرے کہ آدمی۔ ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہہ دیا جناب سلمان وہاں مدائن میں تبلیغ کر رہے تھے، پورے علاقے کو تبلیغ کرتے رہے، ایک دن جناب سلمان بیمار ہو گئے، کسی نے کہا کہ بھائی آپ بہت بزرگ ہیں، وصیت کر دیں کہ آپ کو غسل کفن کون کرے گا، ہم میں سے کون غسل دے، کون کفن دے، کون دفنائے۔ کہ خبر تھا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگا، کہ پھر کیا کیا جائے، آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا دفنانا واجب ہے۔ کہ مجھ سے صادق نبی نے سچا وعدہ کیا تھا، سلمان جو مجھے غسل و کفن دے گا تو میرا جنازہ پڑھائے گا، سلمان وہی آپ کا جنازہ پڑھائے گا۔ کہا لیکن رسول خدا کا جنازہ تو علی مرتضیٰ نے پڑھایا تھا، پھر وہی میرا بھی جنازہ پڑھائیں گے۔ کہ سلمان یہ مدائن ہے، مدائن عراق میں ہے، علی مدینے میں ہے، مدینہ حجاز میں ہے، کئی دن کا فاصلہ، کب مجھے نہیں پتا، میرا جنازہ چھوڑ دینا، کب گرمی بہت ہے، دھوپ ہے، تھر جاؤ گے، خراب ہو جاؤ گے، کب چاہے مجھ میں کیڑے پڑ جائیں چھوڑ دینا، مجھے پرواہ نہیں ہے، بس میرا جنازہ علی پڑھائیں گے۔ اب لوگ پریشان،
کوئی بھی دور ہو، صرف وہ دور نہیں آج کے دور میں بھی،
جو جو ایمان رکھتا ہے اس کے جنازے پہلے آئے ہیں. مولا کا فرمان میمن کی مجھ شرعی ہے یا حارث الحمدان حارث الحمدانی جو بھی ملے گا مجھے ضرور دیکھے گا, جو بھی ملے گا ضرور دیکھے گا حضار ایرانی ہم. اور اسی لیے تو موت پہ پھر تکلیف نہیں ہوگی جب انسان مولا کی زیارت کر رہا ہو. اپنے لوگ ہیں یا نہیں ہیں, ہاتھ کٹ جائیں یوسف گزر رہے ہوں پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ کٹ گیا کیونکہ یوسف کو دیکھ رہے ہو لوگ. اور اگر فخر یوسف علی ابن ابی طالب سامنے ہو تو رو نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا. لوگ مولا کی دیدار کے اندر زیارت کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے مولا آپ تشریف لائے, مولا کہ ہم یہاں تمہارے روح نکل گئی. میں آج جانتا ہوں بہت دیر ہو چکی ہے لیکن میں مسائل میں بخل نہیں کرتا کہ یہ ایمان کیسی منزل ہے جو کسی کو حور بنا دیتی ہے, کسی کو حبیب بنا دیتی ہے. تو حضرت کے حور سے متعلق چند جملے سنیے, میں بہت بہت ادب میں ہوں. میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دور سے آتے ہیں, بہت بہت تیز سے لوگ بیٹھے کہ کون ہے حور بھی کسی لے آئے. جب ایمان لے آئے نو محرم تک مخالفوں کے ساتھ, لیکن دو محرم کو سید الشہداء نے جملہ کہا تھا جب حور نے مولا کے سواری کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا اور روکا تھا کہ حسین میں جانے نہیں دوں گا, نماز پڑھیے بھی پوچھے پانی کیا مولا سا, تو میں حسین جانے نہیں دوں گا, مجھے عبید اللہ نے زیادہ گرفتار کرنے بھیجا. تو مولا نے کہا رستہ غلط کہو مو تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو حور نے کہا حسین اگر مجھے کسی اور نے عراق میں یہ جملہ کہا ہوتا میں اسی لب و لہجے کے ساتھ جملہ پلٹا دیتا, لیکن حسین میں مجبور ہوں. آپ کی ماں فاطمہ دو محرم سے حضرت حر نے سوچنا شروع کیا حسین اے حر حسین پہ ہاتھ اٹھائے گا, یہ جنگ ہوگی حسین کے خلاف, کیا تو زہرا کے رات پہ ہاتھ اٹھائے گا. نو محرم کو ایک مرتبہ جب آدھی رات گزر گئی فجر کے پہلے یا فوراً بعد عمر صاحب کے خیمے میں گئے حضرت حر, کہا عمر صاحب مجھے سب سے بتا کیا واقعی جنگ ہوگی. عمر صاحب نے کہا ہاں جنگ ہوگی, ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے بازو قلم کر دیے جائیں گے. حر کانپتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے, ایک آدمی نے پوچھا حر اگر مجھ سے وہ پوچھتا کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا, تو بہادر سے ڈر گئے اس طرح سے کانپ رہا. تو حور نے پلٹ کے کہا میں بہادر سے نہیں ڈرتا, مجھے جناب سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے, میں جناب فاطمہ سے بہت ڈرتا ہوں. کہا حور کیا بات ہے؟ اتنے میں دیکھا ایک آدمی سامنے سے گزر رہا ہے, حضرت حور نے سوال کیا کہاں جا رہے؟ کہا حور کتنی کتنی گرمی, میں اپنے جانور کو پانی پلانے جا رہا ہوں. اب حور نے پلٹ کے کہا جانور کو پانی پی رہے ہیں, وہاں زہرا کی اولاد اللہ تعالیٰ شہر بچے آوازیں دے رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. مجھے جناب سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے, کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی جہنم میں نہیں جانا چاہوں گا, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. چلے جناب ہو, بیٹے نے آواز دی بابا کہاں جا رہا ہے؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. کہا بابا جنت میں تنہا جا رہا ہے؟ کہا بیٹا اگر چلنا چاہتے ہو تو چلو, جنت حسین کے پاس ہے. بعض علماء نے لکھا کہ غلام اور بھائی کے ساتھ ہوئی, اب دو افراد تھے چار چلے. جب کچھ ہی دور چلے تھے تو ایک مرتبہ حضرت حور نے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ. کہا بابا کیوں ہاتھوں کو باندھ دوں؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا. بیٹے نے ہاتھوں کو باندھا, ایک مرتبہ کا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ لو. کیا بابا کیوں پٹی باندھ لو؟ کہا بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا. ایک مرتبہ حضرت حور رونے لگے, وہاں مولا حسین نے آواز دی عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے استقبال کرو. جناب عباس خیمے سے باہر آئے, جناب حور کو آہٹ سے محسوس ہوئی کوئی آ رہا ہے, لشکر یزید پہ حضرت عباس کا بہت روب تھا، سب بہت ڈرتے تھے. جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے، بیٹے سے پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے. انہوں نے فوراً کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہہ دو کہ ہم لوگ جنگ کے لیے نہیں آ رہے، معافی مانگنے آ رہے ہیں. جناب عباس نے کہا ہور میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. اب حضرت ہور سمجھ گئے ارے علی کے بیٹے عباس میرا استقبال کر رہے ہیں. کہا بھائی یہ کنواں پانی سمیت پیاسے کے پاس آ گیا. ایک مرتبہ جناب ہور نے کہا کہ مجھے مولا حسین کے پاس لے جائیے. مولا حسین خیمے سے باہر آئے، جیسے باہر آئے نا تو بیٹے نے کہا بابا آپ کے سامنے مولا حسین. ہور نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، مولا کے قدموں کو چومنے لگے. مولا نے دونوں بازو پکڑ کے ہور کو اٹھایا، سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا تو جناب ہور نے کہا یا حسین حلی نے توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جناب سید الشہداء نے کہا ہور جا میں نے تجھے معاف کیا، ہور میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا، ہور میرے بابا علی مقتدا نے تجھے معاف کیا، ہور میرے چند رسول خدا نے تجھے معاف کیا، ہور جا میرے خدا نے تجھے معاف کیا. کیوں کہا کہ میری ماں نے معاف کیا؟ کیونکہ جناب ہور نے جناب سیدہ کی وجہ سے مولا حسین کا ساتھ دیا تھا. اب ایک مرتبہ جناب ہور نے کہا مولا اگر آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا، دل سے معاف کیا، تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے، میں سب سے پہلے جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے سب سے پہلے قربان ہونا چاہتا ہوں. جناب سید الشہداء نے کہا ہور تم ہمارے مہمان ہو، ہور مہمانوں کو پانی پلایا جاتا ہے، ہور لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم پلا سکے. اب جناب ہور رونے لگے کہا مولا مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا، یہ میں نے تو پانی بن کے آیا تھا. کہا مولا اب مجھے نہ کہیے گا. مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہور اجازت ہے. ایک مرتبہ جناب ہور نے کہا مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو ایک مرتبہ مجھے اپنی بہنوں سے معافی مانگنی ہے. مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لئیے کلامہ کا یش ہے، اور آرام سے بات کر، تو اکیلا میری بہنیں میرے ساتھ ہیں، اور آرام سے بات کر. مولا میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے زہرا زادیوں کو رلایا تھا، مولا مجھے معاف کر دیں، آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لو. مولا نے کہا ہو اجازت ہے. کہا عباس ہور کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو. جناب ہور نے خور پہنا، زرہ پہنی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اپنے گھوڑے کو گھوڑا، خیموں کے باہر کھڑے ہو گئے. آواز نے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیوی ہو، اے علی و بطول کی بیٹی ہو، اے رسول کی نواسی ہو، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا، مجھے معاف کر دیجیے گا. بیوی رونے لگی. جناب ہور نے بسے ڈنڈا کہا اے بیوی ہو روزے قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. جب ہور رو رہے تھے نا تو ساری بیویاں رونے لگی. جیسے ہی جناب ہور نے سنا کہ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، سر سے خور اتار کے پھینکا، سر میں خاک ڈالنے لگے، ماتم کرنے لگے. کہا ہور تو نے دوسری دفعہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا، ہور تو نے دوسری دفعہ فاطمہ کی بیٹیوں کو رلایا. ہور بہت بڑا مجرم ہے، بہت روئے، چہرے پہ ماتم کیا، بہت اپنے آپ کو پیٹا. کہا ہور تو نے دوسری مرتبہ سیدہ کی بیٹیوں کو رلایا. جناب زینب کبریٰ نے اندر سے آواز دی ہور میں خود اپنی ماں سے تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں ہور کو معاف کر دے، اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا. بس بھائی پانچ سے سات منٹ کی زحمت دی، بلکہ اور بھی کم، بس میں نے تمام کر دیا، میرے ساتھ چلیے گا، میری درخواست ہے کوئی رونے میں بخل نہ کرے. ایک مرتبہ جناب ہور نے کہا کہ میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، بیٹی سے کہا بیٹا پہلے آپ چلے جائیں، ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھیں، آپ حسین کا ساتھ دینا چھوڑ دیں. پہلے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے بہت مقابلہ کیا کیونکہ باقی سب تو پیاسے تھے نا، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. ہور کے بیٹے نے بہت مقابلہ کیا جنگ کی، لیکن اکیلا بیٹا تھا، سامنے لشکر تھا، کسی ایک نے ہور کے بیٹے کے سر میں گرز مارا. جب گرز لگا نا تو جناب ہور کے بیٹے نے کہا بابا میری مدد کو آئی ہے، بابا میں گھوڑے سے گر گیا. جیسے ہی ہور کے بیٹے نے آواز دی جناب ہور بہت تیزی سے آگے بڑھے، میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا. جیسے ہی جناب ہور پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود. مولا حسین نے ہور کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ ہور نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کے ناشے کو اٹھانے کی؟ مولا میں اپنے بیٹے کا ناشا خود ہی اٹھا لیتا،
اے حسین زحمت نہ کیجیے، اے حسین آپ پیاسے میں اپنے بیٹے کا نشہ اٹھا لوں گا۔ مولا نے کہا اور ہٹ جا، میں تیرے بیٹے کا نشہ اٹھاؤں گا۔ کہا نہیں مولا میں بیٹے کا نشہ اٹھا سکتا ہوں۔ مولا نے کہا اور میں جانتا ہوں بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ، اور ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا نشہ لے کے جاؤں گا، میں تو دیکھیے گا۔ مولا حسین نے حضرت ہور کو ہٹایا، ہور کے بیٹے کا نشہ خود اٹھا خیموں میں لے کے آیا۔ لیکن جب زہر کے بعد جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، ہم آپ کے علی اکبر کا نشہ اٹھا لیں گے۔ ایک مرتبہ بوڑھے حسین نے چھپتے جناب علی اکبر کا نشہ اٹھایا، جب ٹوٹی ہوئی قبر سے جوان بیٹا اٹھایا، میدان کربلا میں زلزلہ سامنے لگا، امام سجاد نے کہا پھوپھی اما کیا بات ہے، بیویاں خیموں سے باہر کیوں جا رہی ہیں، ان سے کہیں واپس آئے۔ مولا سجاد کہتے ہیں میری پھوپھی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، میں نے میدان میں دیکھا میرے بوڑھے بابا جوان بیٹے کے لاشے پہ جھکے ہوئے تھے۔
ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دے دیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بڑھاپے میں جوان بیٹے کا نشہ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی جناب سید الشہداء نے بڑے اطمینان کے ساتھ لاشا اٹھا رہا تھا، کوئی کمزوری محسوس نہیں کی، لیکن بلند آواز سے روح کے کہا جملہ میں پیش کروں، مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے کہیں کسی نے بتایا کہ یہاں پہ بھی کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو، جوان بیٹا کسی کا انتقال کر کے برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے معاف کیجیے گا۔ لیکن جب جناب ایک بار کا لاشا اٹھایا نا مولا حسین نے، تو روح کے بلند آواز سے روح کے جملہ کہا، الگ دنیا بعدک الافا، اس دنیا کے سر میں خواب، علی اکبر میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتا۔ پروردگار واسطہ سب سے خوبصورت شہید کربلا تھا، جن کا سر ریزے پہ بلند تھا، جب ایک مرتبہ یہ سر حلب پہنچا دمشق سے پہلے، تو حلب عیسائیوں کا شہر تھا، آج بھی وہاں بہت زیادہ عیسائی ہیں، 30-40 سے زیادہ عیسائی ابھی بھی ہیں۔ تو جب عیسائیوں کے شہر میں پہنچے نا سر، تو ایک بوڑھی عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی، دیکھتی چلی جا رہی تھی، اب کون سمجھائے ماں کو کہ آپ کے بیٹے پر نظر نہیں لگ رہی۔ لیکن جناب لیلا سڑھا نہ گیا، فوراً رو کے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو؟ اس بوڑھی عیسائی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے یہ سب نہ دیکھا ہو۔ جناب لیلا نے تڑپ کے کہا نہیں ماں زندہ ہے۔ پروردگار واسطہ ان ماں کا، مجھے معاف کر دیجیے، معالی ستین میں شیخ محمد مہدی مازدرانی نے دل نمبر 2 میں لکھا ہے کہ 4 بیویاں جب رہائی مل گئی نا، مدینے بیویاں واپس آئے، تو 4 بیویاں 1 سال تک زندہ نہیں رہ سکیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، خصوصاً میری بہنیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے پتہ ہے وہ سن رہی ہیں۔ آج میں جناب علی اکبر کا جملہ پیش کر رہا ہوں، میرا دل کہتا ہے کوئی بیوی ضرور آئے گی، کوئی ماں بیٹے کا پرسہ لینے ضرور آئے گی۔ میری بہنیں دیکھیں شاید کوئی گزرے میں بی بی موجود ہو، 4 بیویاں 7 نہیں لا سکی، ایک ہی سال میں 4 کا انتقال ہو گیا۔ پہلی جناب ربا 4 مہینے میں انتقال کر گئی، دوسری جناب لیلا 6 مہینے زندہ رہی۔ جو بھی مدینے آتا تھا نا روضہ رسول کی زیارت کے لیے، تو خدا کی قسم شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں، شیخ محمد رانی کہتے ہیں کہ سوال ضرور کرتا تھا کہ کون بی بی ہے جس سے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ روضہ رسول پہ کون بی بی اتنی بلند آواز سے روتی ہے؟ تو مدینے والے کہتے ہیں یہ لیلا ہے، انہیں علی اکبر کا بڑا صدمہ ہے۔ بس رو کے ایک ہی جملہ کہتی تھی، علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ اجرک مرنا اجرک مرنا، بس میں اور نہیں پڑھے گا۔
ये चार माँ जानते हैं, तीसरी माँ को हम बस एक माँ और सहने दिए, इस माँ का नाम है उम्मुल बनी, इसे किसी अब्बास का बड़ा सदमा है। इंशाल्लाह कभी भी वसाद पेश करूंगा, सब हाथों को अलग कीजिएगा। परवरदिगार जनाब अली अकबर की जवानी का वास्ता, हमारी गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार ये हमारे बुजुर्ग सब रो रहे हैं, मैं एक सवाल करूँ, मेरे पास बुजुर्ग अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप सबसे मेरा एक सवाल है, आपने मसाइब सिर्फ सुने हैं ना, आपने नेज़ों के सर बुलंद तो नहीं देखे, अब समझ में आया वो बीवियां क्यों नहीं जी सकी,
उन्होंने अपने बेटों के सब नेज़ों पे देखे थे।
चले वो माएं थी लेकिन एक छोटी सी बीवी
बार बार बाबा के सर को देखती थी, कभी दरबारे यजीद में कुर्ते का दामन फैला के कहती बीवी बाबा मेरी मोहब्बत का वास्ता मेरे पास आ जाओ।
इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज़ीन फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। हाथ सब हाथ बलंद करके जो हाजत हो तो मांग लीजिएगा, परवरदिगार किसी की हाजत रद्द ना फरमा, ना जाने लोग तेरे हुसैन से क्या क्या उम्मीदें लाए होंगे, परवरदिगार किसी को ना उम्मीद ना लौटा, परवरदिगार सबकी दुआएं सुदा फरमा, हमारे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार एक जुमला है बहुत बुजुर्ग है, मेरे दौर का इंतकाल हो गया है, उनकी सारे समाप्त में जुमला पेश कर रहा हूँ। मरहूम हमेशा कहते थे कि मौला सज्जाद फरमाते थे, जब भी मैंने कर्बला से कूफा और कूफा के शाम के रास्ते में अपने बाबा को देखा तो मेरे बाबा की निगाहें हमेशा दो तरफ होती थी, या मेरे भाई अली अकबर की तरफ होती थी,
मेरी फूफी ज़ैनब की तरफ होती थी।
परवरदिगार हुसैन की निगाहों का वास्ता, किसी की दुआ को रद्द ना फरमा, सब की दुआएं मुस्तजाब फरमा, हम सब की आकबत बख़ैर फरमा, सबको जिंदगी में हज ज़ियारत बार बार नसीब फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम के तमाम मकामात के मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन।